بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. اس آدمی سے اچھا کون ہے, یعنی وہ آدمی سب سے اچھا بات کے اعتبار سے, یعنی کس کی بات سب سے اچھی, اس سے اچھی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ تعالی کی طرف بلاوے اور نیک کام کرے اور یوں کہے کہ یقیناً میں تو فرما برداروں میں سے ہوں, اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں, یعنی حقیقت میں بھی وہ اطاعت کرنے والا ہو. دیکھیے یہ آیت سب سے پہلے اس کے مصداق کامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ سب صفات حضور کے اندر جمع ہے. پھر بعد میں جو شخص بھی حضور کی اتباع میں حضور کی لائی ہوئی دعوت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائے گا وہ اس کا مصداق بنے گا ان شرائط کے ساتھ. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت برابر باقی رہے گی جو حق کی مدد کرنے والی, حق پر قائم رہنے والی اور حق کی اشاعت کرنے والی. کوئی ان کی مخالفت کرے تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں آئے ہوئے صفات کے ساتھ جو آدمی دعوت کا کام کرے گا وہ اس کا مصداق بنے گا. دیکھو دائیوں کے چند اقسام ہیں. نمبر ایک, لوگوں کو صحیح عقیدوں کی طرف دعوت دینا, جیسے توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت, باس بعد الموت کی دعوت, غلط عقیدوں سے بچنے کی دعوت, شرک کفر سے بچنے کی دعوت. پہلی دعوت ہے صحیح اور حقیقی عقائد کی دعوت. نمبر دو, احکام شرعیہ کی دعوت. نمبر دو, دین کی فعلاً عملاً دعوت, جیسے کہ مجاہدین عملاً فعلاً اللہ کے دین کی دعوت کو انسانوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور پہلی جو قسم بتائی صحیح عقائد کی دعوت دینے والے, یہ ائمہ کلام والعقائد ہیں کہ جنہوں نے صحیح عقیدے صحیح باتیں امت کو لکھ کر کے پیش کر دی. نمبر تین, احکام کی دعوت دینے والے, شرعی احکام اور مسائل. یہ کام حضرات ائمہ مجتہدین نے انجام دیا اور اس زمانے کے اندر نئے نئے مسائل کے سلسلے میں مفتیان کرام یہ کام انجام دیتے ہیں. نمبر چار, انسانوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دینا اور دل کو رذائل سے پاک کرنے کی دعوت دینا, یہ صوفیہ خانقاہوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں. نمبر پانچ, فرائض کو ادا کرنے کی دعوت دینا, جیسے کہ مؤذنین روزانہ پانچ وقت اذان دیتے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یہ جو ہے دعوت کہی جاتی ہے فرائض کو ادا کرنے کی. یہ سب چیزیں دعوت کے اقسام کے اندر شامل ہیں. مومنین کاملین کے اوصاف آیت کے اندر بیان کیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ کامل مومن وہ ہیں جو صرف اپنے ہی ایمان اور عمل پر قناعت نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. لہذا وہ آدمی سب سے اچھا جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے, اور انسان کے کلام میں سب سے بہتر اور افضل وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو حق کی دعوت دی گئی ہو. یہ سب سے اچھا کلام ہے. پھر دعوت کی مختلف صورتیں ہیں. یہ جو پانچ قسمیں بتائی گئی تو اس کی ایک صورت ہے زبان سے دعوت دینا, بول کر کے لوگوں کو صحیح عقائد سکھلائے, لوگوں کو جو ہے اللہ کے احکام سکھلائے, زبان سے دعوت دینا. نمبر دو, تحریر سے دعوت دینا. جیسے کہ ائمہ کلام جو ہے عقائد کی کتاب لکھ کر چلے گئے تو یہ بھی ایک طرح کی دعوت ہو گئی تحریر لکھ کر کے. مجتہدین اپنے مسائل کا اجتہاد کر کے انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی تو یہ بھی تو ایک طرح کی دعوت کہی جائے گی. نمبر تین, زبان اور تحریر کے علاوہ کوئی اور عنوان اختیار کرنا, مثلا اپنے عمل کے ذریعے سے. جیسے یوں کہا جائے کہ بھائی دیکھو نماز کیسے پڑھنے کی, ذرا مجھے پڑھتے دیکھ لو, ویسی نماز تم پڑھنا تو یہ ہے ربی دعوت. صلوا رائے کما رائیتمونی اصلی. پھر حج ایسے کرو جیسے تم نے مجھے حج کرتے دیکھا, خضوع عنی مناسککم. تو یہ عمل کے ذریعے سے, یہ بھی ایک عنوان ہے دوسروں کو سکھلانے کا. قولاً اور تحریراً اور عملاً دوسروں کو دعوت پہنچائی جائے, یہ سب صورتیں اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہو جائے گی. یہاں بعض مفسرین نے داعی اللہ سے مؤذنین کو مراد لے کر کے مؤذنوں کے فضائل کی روایتیں نقل کی ہے بہت ساری, کہ قیامت کے دن مؤذنوں کے یہ فضائل یہ فضائل. طولہم اناقہ, لمبی لمبی گردنیں ہوگی مؤذنوں کی میدان قیامت کے اندر, کیونکہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور عاملہ صالحہ, وعاملہ صالحہ اس سے معلوم ہوا کہ داعی اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنے والا ہو. اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کی تربیت اور تعلیم کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی. اور یہ حکم داعی کا بھی ہے, ہر طرح کے داعی کا, کوئی پیر ہو, کوئی شیخ ہو, کوئی مربی استاد ہو, کوئی داعی ہو, ہر ایک کے لیے عمل شرط, تو اس کی تعلیم اور تربیت کے اندر برکت ہوگی, ورنہ اس کی تعلیم اور تربیت کے اندر برکت نہیں ہوگی. بعض حضرات نے عمل صالح سے اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھنے کو مراد لیا ہے. بین کل اذان و اقامت صلاۃ, ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہوتی ہے. یہ عمل صالح سے وہ مراد لیا کہ اذان کے بھی گویا دعوت دے دی, پھر سنت موقع دا پڑھ لی گویا کہ عمل صالح کر لیا, یا ایک دو رکعت نفل پڑھ لی وہ عمل صالح ہو گیا. عامل صالح. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ انسان مکمل اطاعت اور فرما بردار ہو. دعوت, نیک عمل اور مکمل فرما برداری, اسی لیے فرمایا تیسرے نمبر پر اننی من المسلمین. یہ مسلمین کا لفظ بتلاتا ہے مکمل اطاعت اور مکمل فرما برداری کو. آدمی کامل مکمل فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے, اور کامل اسلام پر عمل اور کامل اسلام کی دعوت, یہ ہے حقیقی دعوت. اور مسلمین کے لفظ نے دائی کو توازن بھی بتلا دی ہے کہ دائی کو متواضع بن کر فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنی چاہیے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی ایذا پہنچے تو آپ اس کے اوپر صبر کیجیے. اور بعد میں آنے والے تمام داعیوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دعوت کے کام کے اندر کوئی حالات آئے تو صبر کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر برابر ہو سکتی نہیں ہے. اس میں یہ ہوگا کہ انسان جس طریقے سے نیک عمل کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو برائی سے بچنا بھی بہت ضروری ہوا کرتا ہے. نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائی سے حفاظت یہ بھی بہت ضروری چیز ہوا کرتی ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سختی سے پیش آئے تو دائی کو اس سختی کا سختی سے جواب دینے کے بجائے نرمی سے جواب دے رہے. جسے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی یا برا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں بہت شاندار بات بتلائی. کہا کہ تو جیسی بات مجھے کہہ رہا ہے اگر حقیقت میں میں ویسا ہی ہوں تو میں مجرم اور خطا کار ہوں. انہوں نے مجھے ایسا کہا کہ اے چور اے لبار کہیں گے تو اگر میں حقیقت میں چور ہوں تو تیرے کلام میں سچا ہے اور میں مجرم اور خطاوار ہوں اور اللہ سے مجھے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا دے. اور اگر اللہ اور اگر تو جھوٹا ہو مجھے کہہ رہا اے جھوٹے کہیں گے اور تو جھوٹا ہے اس بات میں حالانکہ میں سچا ہوں تو جھوٹا ہے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے رہے. تو یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے داعیوں کو کہ کوئی آدمی بد سلوکی سے پیش آئے بری بات کہے تو اس کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے. یہ درگزر کرنا بھی ایک طرح کی نیکی ہے اور برائی کے عوض میں دشمن سے بہترین سلوک کیا جائے یہ احسن ترین درجہ ہے. دیکھو نیکیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں, مختلف درجات کی نیکیاں ہوتی ہیں. جیسے برائیاں وہ بھی ایک درجے کی نہیں ہوتی, مختلف درجات کی برائیاں ہوتی ہیں. کوئی برائی بہت اونچے درجے کی, کوئی برائی نیچے درجے کی, کوئی نیکی اعلیٰ درجے کی, کوئی نیکی نیچے درجے کی. ہر ایک کے اندر مختلف درجات ہوا کرتے ہیں. تو اعلیٰ درجے کا نیکی کا کام کہ کسی نے تمہارے ساتھ بد سلوکی کی تو اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو, یہ اعلیٰ درجے کا. بد سلوکی کرنے والے سے حسن سلوک اور اس کو معاف کر دے تو یہ بھی ایک درجے کی نیکی ہوئی. صرف معاف کر دے اور کچھ نہیں کہے یہ بھی ایک درجے کی نیکی ہوئی. ایک تو یہ کہ کسی نے آپ کے ساتھ بد سلوکی کی تو آپ بھی اس کے جواب میں ایسا ہی بد سلوکی کا معاملہ کریں, جزاء سیئت سیئت مثلہ. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ اعلیٰ درجہ. اس کو معاف کر دو یہ بھی ایک درجہ. اور اس کے اوپر کچھ نہیں کہو, وہ بولتا رہے آپ چپ چاپ سن کے آگے نکل گئے, یہ بھی نیکی کا ایک درجہ. تو برائی کے بھی مختلف درجات ہیں, نیکی کے بھی مختلف درجات ہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو تم بھلے طریقے سے اس برائی کو دفع کرو. کوئی گرم ہو گیا تو تم صبر کرو. کوئی جہالت کی بات کہے تو تم حلم اور بردباری سے کام لو. تو کوئی بدسلوکی کرو تو تم معاف کر دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تب یہ ہوگا کہ اگر تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے, تب تو یہ ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا, گرم جوش دوست بن جائے گا. یعنی دشمن تمہارا سچا قریبی محبت کرنے والا دوست بن جائے گا. بد سلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینا یہ سامنے والے کے دل سے نفرت اور بغض کو مٹانے کا ذریعہ بنے گا اور اس کے دل کے اندر تمہارے بارے میں محبت پیدا ہو جائے گی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن یہ خصلت کس کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والے کو. یہ تو پکا مارنے کا کام ہے کہ کوئی گالی دے تو ابھی جو ہے تم اس کے جواب میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنائے. بھلے آپ میرے لیے روڑ پتی ہونے کی گالیاں دے رہے ہو, میں آپ کے لیے کروڑ پتی کی دعا کرتا ہوں. اور آپ مجھے گالی دے رہے لیکن چلیے میں ابھی آپ کو جو ہے لذیذ پہ لے جا کے کھلاتا ہوں. یہ حسن سلوک یہ کس کو ملے گا؟ الا الذین صبروا, جو صبر کرتے ہو. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ اس آدمی کو نصیب ہوگا جس کے پاس بڑا ثواب ہو, جو بڑے حسن سلوک اور اپنے نفس کے کمال کا جس کو یہ ملکہ ملا ہوا ہو. تو جس آدمی کو بڑا حصہ ملے گا ثواب کا جنت کی شکل کے اندر, یا اخلاق حسن کا بڑا حصہ, یا نفس کے کمالات کا بڑا حصہ ملے, یہ اس کا کام ہے. ہر ایک آدمی کا یہ کام نہیں ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ لگ جائے, شیطان آپ کو چھیڑ دے رہے, کوئی چوکا مار دے رہے, شیطان آپ کو کوئی بھلی راہ سے ہٹا دے رہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے, ہر بات کے جاننے والے ہیں. تو بعض مرتبہ شیطان کیا کرتا ہے, انسان کو بد اخلاقی کے ابھار دیتا ہے, آدمی کو گرم کر ڈالتا ہے. اور آدمی گرم ہو جائے تو ایل پھیل بولنے لگتا ہے, قابو میں نہیں دیتا, اور نہ بولنے کی باتیں بول ڈالتا ہے, نہ کرنے کے کام کر ڈالتا ہے. تو اس وقت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان سے پناہ مانگنے بیٹھ جانے کا, کہ یہ سب شیطانی اثرات ہیں, اسی لیے ایسا ہوا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو جس اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو پیدا کیا. رات دن سورج چاند ان تمام کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو. دیکھو مخلوق چاہے کتنی ہی عظیم ہو, کتنی ہی زیادہ نفع پہنچانے والی ہو, لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. دیکھو یہ بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ مخلوق چاہے کتنی ہی عظیم ہو اور کتنی زیادہ نفع پہنچانے والی ہو, وہ عبادت کی مستحق نہیں ہے. آج جو لوگ شرک اور کفر کرتے وہ اسی بنیاد پر تو شرک اور کفر کرتے کہ کسی مخلوق کو بہت عظیم مرتبے کی مان لی تو اب اس کی عبادت چالو کر دی, کسی مخلوق کو فائدہ مند مان لیا اس کی عبادت چالو کر دی. اب تلسی کا پودا بہت مفید ہے, اس کے پتے دودھ میں جوش دے کر کے پیو, پانی میں جوش دے کر کے پیو, اس کی چٹنی کھاؤ, اس کے اوپر جو بیج لگتے ہیں وہ ہر چیز اس کی مفید ہے, بہت فائدے کی چیز. تب لوگوں نے اس کی پوجا کرنا چالو کر دی, اس کی عبادت چالو کر دی تلسی کے پودے کی. جو چیز نفع بخش ہو مخلوق تو وہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عبادت کرے, بلکہ اس مخلوق میں نفع پیدا کرنے والی ذات کی عبادت کی جائے. اور یہی حال ہے ضرر کا بھی کہ جس کے اندر لوگ ضرر دیکھیں گے تو کہا اس کی عبادت کرنے کی, پتہ کہ وہ ناک کی پوجا کرنے کی, کیونکہ وہ کاٹتا ہے اس وجہ سے. تو سال میں ایک دن آئے گا ناک پاچن, اس دن باقاعدہ اس کی عبادت کریں گے, پوجا کریں گے, اس کو دودھ پلائیں گے. یہ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے. عبادت کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اندر نفع اور ضرر کو پیدا کرنے والے ہیں, نفس اس مخلوق کے خالق اور مالک ہے, اس بنیاد پر عبادت ہے. اس مخلوق میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نفع نقصان رکھ دیا تو اس کی وجہ سے وہ عبادت کے قابل بن جاتی نہیں وہ مخلوق. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. تو اگر وہ تکبر کرنے لگے تو جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں, یعنی یہ مشرکین مکہ, اگر تکبر نہیں کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہ کرے, تو جو ملائکہ آپ کے رب کے پاس ہے, يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, وہ ملائکہ رات اور دن ہر وقت اللہ کے سامنے نماز میں مشغول ہے. دیکھو ملائکہ کی ایک جماعت مستقل ایسی ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں مشغول رہتی ہے. دیکھو ملائکہ مختلف کاموں پر ہے, بعض ملائکہ کام یہ دنیا کے سب کام کاج, بارش کا نظام, کھیتی کا نظام, حیات, روح ڈالنا, موت کرنا, یہ سب کام کاج ہے, اور بعض ملائکہ محض ہر وقت اللہ کا ذکر, تسلیم, نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں. وہم لا یسأمون, اور وہ ملائکہ اکتاتے بھی نہیں ہیں, بہت نماز پڑھ ڈالی اب اکتا گئے, وہ ملائکہ تھکتے بھی نہیں ہیں کہ بہت پڑھ ڈالی اب ذرا سستا لے وے سو جاوے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھیں گے. دبی ہوئی کا کیا مطلب؟ خشک, بنجر, جس میں کوئی گھاس پھوس کچھ اگا ہوا نہ ہو, ایسی زمین کو کہتے ہیں خاشعہ. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, پس جب ہم نے اس زمین کے اوپر آسمان سے پانی اتارا تو وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے, ہلنے لگتی ہے, گویا کہ اس میں حرکت چالو ہو گئی. زمین پھٹے گی, کوپل نکلے گی, پودا نکلے گا, وارا بت, اور وہ بڑھنے لگتی ہے اور پورا درخت اور پودا بن جاتی ہے. اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى, یقیناً وہ ذات جس نے اس زمیندار زمین کو زندہ کر دیا, وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو بھی ضرور زندہ کریں گے. اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تمام چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. مفسرین نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا کہ یہ خاک سے پیدا ہونے والا انسان زمین سے خاک ساری سیکھ لے رہے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی. بیچاری یہ زمین چپ چاپ دبی ہوئی پڑی ہوئی ہے, بچھی ہوئی رہتی ہے, تکا خاک سے پیدا ہونے والا انسان اس زمین سے خاک ساری سیکھ لے رہے. اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یقیناً جو لوگ ہماری آیتوں میں, یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں, یعنی قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, لا یخفون علینا, وہ لوگ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور سزا دے کر کے رہیں گے. اب دیکھیے یہ جو ہے لا یخفون علیہا علینا اور یلحدون فی آیاتنا, الحاد کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ الحاد کا معنی لغت کے اندر آتا ہے, الحاد کا معنی آتا ہے کلام کو گہرے محل میں رکھنا, کلام کو گہرے محل میں رکھنا, اس کے محل کے علاوہ رکھنا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحاد نام ہے کفر اور عناد کا, کفر اور عناد کا نام ہے الحاد. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عامتاً نصوص اپنے ظاہری معنی کے اوپر محمول ہوتی ہے, جب کوئی قطعی دلیل مل جائے تو اس کے باطنی معنی مراد لیے جاتے ہیں, ورنہ عام متن نصوص اپنے ظاہری معنی ہی کے اوپر معمول ہوتی ہے. ظاہری معنی کا کیا مطلب؟ جو معنی عربی لغات وغیرہ کے ذریعے سے تیار ہو اسی پر نصوص محمول ہوتی ہے. لیکن کوئی کبھی قطعی دلیل مل جائے تو پھر وہاں پر اس کا غیر ظاہری معنی بھی مراد لیا جاتا ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیات قرآنیہ اپنے ان ظاہری معنی پر نہیں ہے بلکہ مخفی معنی کے اوپر ہے. ایسے مخفی معنی جو ہر شخص جانتا نہیں ہے. آیات قرآنیہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے بلکہ مخفی معنی کے اوپر محمول ہے جو ہر شخص جانتا نہیں ہے. اس بات کے کہنے کی غرض یہ ہے کہ یہ جو ظاہری شریعت ہے وہ لا شیء ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اسی کو الحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی ملاحدہ لوگ ہیں, الحاد میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ فرقے بھی الحاد میں شامل ہیں جو اپنے غلط عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں معنوی تحریف کرتے ہیں. یہ دجل اور تلبیس سے کام لینے والے یہ بھی الحاد کی جماعت کے اندر شامل ہیں. اور شریعت کے اندر اس طرح کی غلط تاویلیں کرنے والے, نصوص کے اندر غلط تاویلیں کرنے والے کہ جس کے ذریعے سے ضروریات دین کا انکار ہو جاتا ہو, یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والی چیز ہے. انسان اس کی وجہ سے کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا جو احکام مسلمانوں میں اسلام میں متواتر اور مشہور ہو, جس کو عام مثلا مسلمان جانتے ہیں, جیسے پانچ وقت کی نماز, فرض نمازوں کی تعداد, ان کی رکعتیں, رمضان کے روزے, سود شراب خنزیر کی حرمت, ان احکام کی آیتوں کے اندر اگر کوئی آدمی تاویل کرے گا اور اس کے مفہوم کو الٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ باجماع امت کافر کہلائے گا, اور یہ شخص رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کا منکر کہلاتا ہے. آج ہی امت کے اندر ایسے بہت سارے گمراہ فرقے جو پانچ وقت کی نماز کے قائل نہیں, نماز کو ذکر اور تسبیح کے معنی کے اندر مراد لیتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھنے کی, تسبیح پڑھ لینے کی کافی ہو جائے گا. تعداد رکعت کے منکرین ہیں, پانچ وقت کی نماز کے منکرین ہیں, روزے کے منکر ہیں, اور ان آیتوں کی غلط غلط وہ لوگ تاویلات اور تحریفات کرتے ہیں, یہ سب الحاد میں شامل ہیں. فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ, کیا بھلا وہ آدمی جو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا, یعنی جو نصوص کا انکار کرنے والا, خیرن وہ بہتر ہے, یا امن یاتی آمنا یوم القیامۃ, یا جو آدمی قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا یعنی ایمان کے ساتھ آئے گا, چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی بہت ہی بہتر آدمی ہے. اعملوا ما شئتم, جو تم چاہے وہ کرو, یہ دھمکی ہے کہ برے کام کرنے والوں کو آخرت میں سخت سزا ہوگی اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ جنت دیں گے. انہ بما تعملون بصیر, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو کام تم لوگ کرتے ہو ان کو اچھی طریقے سے جانتے, برے عمل کی سزا دیں گے, نیک عمل کے اوپر اچھا بدلہ دیں گے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز, یقیناً جو لوگ کو کافر ہیں, جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا, نصیحت نامے کا انکار کیا جب قرآن ان کے پاس پہنچا, تو ہم ایسے لوگوں کو سزا دیں گے یہ جزا مقدر ماننے کی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یقیناً وہ کتاب تو بڑی با عظمت کتاب ہے, بڑی قلبے والی, بڑے اونچے مقام اور مرتبے والی کتاب ہے, کوئی آدمی اس کے اندر جو ہے ادھر ادھر کی دخل گیری نہیں کر سکتا. بڑی عزیز کتاب ہے, یعنی بڑے اونچے مرتبے کی بڑی زبردست کتاب ہے, عظیم النظیر کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کوئی باطل آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی قرآن کے اندر گھس سکتا نہیں ہے, یعنی کوئی بھی اس قرآن کریم کو جو ہے جھٹلا نہیں سکتا. اگلی سابقہ آسمانی کتابوں نے بھی قرآن کی تصدیق کی ہے, کسی نے قرآن مجید کو جھٹلایا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شیطان اپنی طرف سے اس قرآن مجید کے اندر دخل گیری نہیں کر سکتا, اپنی طرف سے کوئی تحریف اور ملاوٹ نہیں کر سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, باطل کسی بھی راہ سے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید, یہ قرآن مجید تو اتارا ہوا ہے بڑے حکمت والے اور بڑی تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے بھی وہی بات کہی جائے گی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھی. چنانچہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کو جادوگر کہا, پاگل کہا, نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں آج کے زمانے کے کافر بھی آپ کو کہیں گے. یقین ربک لذو مغفرۃ, جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو آپ کے رب بڑے معاف کرنے والے. وذو عقاب علیم, جو کافر اپنے کفر پر اور مخالفت پر باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بڑے دردناک سزا دینے والے ہیں. ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی عربی, اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں بناتے تو یہ کافر لوگ جو کہتے کہ قرآن کی آیتیں کیوں کھول کھول کر کے بیان نہیں کی گئی کہ ہم کو سمجھ میں آتی, یہ تو غیر عربی زبان کی کتاب ہم کو کیسے سمجھ میں آوے. یہ سب سے پہلے مخاطبین اولین عرب لوگ ایسی بات کہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری زبانوں کے اندر الفاظ اور معنی کی اتنی وسعت ہے ہی نہیں کہ اس میں تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بیان ہو سکے. ہم تو قرآن مجید کے خصوصیات میں سے ہیں, عربی کے خصوصیات میں سے ہیں. اعجمی و عربی, یعنی قرآن عربی اجمی زبان میں ہوتا اور نبی عربی ہوتے تو یہ مکہ والوں کو اشکال کرنے کا موقع مل جاتا. اسی لیے ہم نے قرآن بھی عربی میں اتارا اور نبی بھی ہم نے عربی بھیجے. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ قرآن تو ایمان والوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے, ایمان والوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں ان کو شفا دیتا ہے, اور دلوں میں شک کی جو بیماری ہوتی ہے اس سے قرآن شفا دے کر کے یقین پیدا کرتا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا, جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑے ہوئے ہیں, لہذا ان کو قرآن سنائی نہیں دیتا یعنی قبول کرنے کی نیت سے. وہ علیہم اما, اور وہ قرآن ان کے لیے اندھاپا ہے کہ حقیقت ان کو نظر آتی نہیں ہے. اولئک ینادون من مکان بعید, یہی لوگ دور جگہ سے پکارے جائیں گے. گویا کہ جس طریقے سے کوئی آدمی دور سے کسی کو پکارے تو آواز سنائی نہیں دیتی, کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا, اس طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ قرآن کی بات ان کو پوری سنائی نہیں دیتی اور قرآن کے مضامین ان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ینادون من مکان بعید کا تعلق آخرت سے ہے, کہ قیامت کے دن قرآن کو نہ ماننے والوں کو دور دور سے ملائکہ پکاریں گے, برے برے القاب کے ساتھ پکار کر کے ان کو محشر میں حاضر کریں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور پکی بات یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی لیکن اس کے اندر اختلاف پیدا کر دیے گئے، بعض لوگوں نے تورات کو مانا بعض لوگوں نے جھٹلایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی لوگ تصدیق بھی کریں گے بعض لوگ تکذیب بھی کریں گے، لہٰذا آپ تسلی سے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو چلائیں گے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو کب سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہے کہ حساب کتاب قیامت کے دن لیں گے، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کے اوپر عذاب کو مسلط فرما دیتے۔ یہ ہوتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً یہ کافی لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ شک ان کو چین نہیں لینے دیتا ہے، بے چین پڑے ہوئے ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو آدمی نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو آدمی گناہ کا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کے رب اپنے بندوں کے اوپر بڑے ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو یہ بڑے کا ترجمہ کرنے کے بجائے نسبت کا ترجمہ کر لو وہ بہت اچھی بات ہے، بعض مفسرین نے یہی بات کہی کہ ظلام کا لفظ جو ہے مبالغے کے لیے نہیں ہے برائے نسبت ہے، جیسے تمار، تمار کس کو کہتے، بہت کھجور بیچنے والے کو نہیں کہتے کھجور بیچنے والا، لبان بہت دودھ بیچنے والا ایسا نہیں دودھ بیچنے والا، اس طرح یہاں ظلام فعال کے وزن پر برائے نسبت یعنی اللہ تعالیٰ ظلم والے نہیں ہیں، اس میں زیادتی اور بڑائی کا معنی اس کے اندر نہ لیا جائے یہی بہتر ہے، اس لیے کہ ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف محال ہے ہر حال کے اندر، اس لیے کہ ظلم تو کون کرے جس کی مالکی کے اندر کوئی چیز نہ ہو وہ ظلم کہلاتا ہے، بھائی ایک چیز میری مالکی کے اندر نہیں ہے اب میں اس چیز کے اندر کچھ گڑبڑی کروں تو یہ ظلم کہلائے، لیکن ایک چیز میری مالکی میں ہے تو اس میں ظلم کیسے ہوگا، اس تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی مالکی کے اندر ہے اس لیے ظلم کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو طے کر لیا ہے لہذا بغیر گناہ کے کسی کو اللہ جہنم میں داخل کر دے رہے، یہ ایسا ظلم اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کریں گے نہیں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا، جو فرشتہ سور پھونکنے کی خدمت پر مامور ہے اس فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، کسی نبی کو کسی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، دوسری قرات وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی بھی پھل اس کے چھلکے سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وما تحمل من انثى، کوئی بھی عورت کوئی بھی مونس کوئی بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے حمل میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ولا تضع الا بعلمی، اور جو اس کو وضع حمل ہوتا ہے بچہ نکل کے دنیا میں آتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ ویوم ینادیہم، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو یاد دلاؤ کہ قبر سے نکلتے وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے اور کیا فرمائیں گے، اين شرکائی، میرے وہ شریک کہاں ہیں جس کو تم دنیا میں شریک مانا کرتے تھے، بتاؤ شریک کہاں ہیں، قالوا آذناک ما منا من شہید، تو یہ تمام کے تمام انسان جس میں کفار بھی شامل بت پرست بھی شامل وہ کہیں گے کہ اللہ ہم اب آپ کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں شرک کی شہادت نہیں دیتے تھے. دنیا کے اندر ہم شرک کی بات کرتے نہیں تھے, شرک کا عمل ہم دنیا کے اندر نہیں کہتے تھے, ہم اس وقت پر آپ کو یہ بات بتلاتے ہیں. گویا کہ ہم دل سے اس بات کو اس وقت مان رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جو شرک کی شہادت دیتے تھے وہ یقیناً باطل تھی. تو ایک تو مرحلہ ہوگا کہ سرے سے انکار کریں گے کہ ہم کا شرک کی بات دنیا میں کرتے تھے, ہم اس وقت آپ کو کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں شرک کی بات کرنے والے نہیں تھے. دوسری بات اس میں آتی ہے کہ ہم دل سے اس وقت مانتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم نے شرک کی بات کی وہ بات غلط تھی, شرک صحیح ہے ہی نہیں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ مامنا من شہید, شہید مشاہدے سے, یعنی ہم جن کو شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناتے تھے اس میں سے ہم کو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے, سب ہمارے بت غائب نظر آتے ہیں, سب کے سب جو ہے غائب ہو گئے ہیں. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس ہمارے میں سے کوئی بھی اس بات کی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بت وہ غیر اللہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ حق تھے, اس بات کی کوئی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اقبالی مجرم نہیں ہے, وہ خود اس جرم کا اعتراف کر لے کہ وہ مشرک ہے, ایسا ہم میں سے کوئی نہیں ہے. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص, اور ان سے غائب ہو جائیں گے جن بتوں کو وہ لوگ پکارا کرتے تھے آخرت سے پہلے دنیا میں, اور وہ لوگ یہ یقین کر لیں گے اب ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا, یعنی عذاب کے اندر پس کے ہلاک کر دیے جائیں گے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير, انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں ہے, بھلائی کی دعا مانگتا ہی رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر مختلف بات مراد لی گئی. نمبر ایک, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسان سے کافر مراد ہے, کہ کافر انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے بلکہ برابر مانگتا رہتا ہے. بات کہتے ہیں کہ اس سے نوئے انسان پوری انسانوں کی جنس مراد ہے, کافر مومن سب آ گئے. بات کہتے ہیں کہ انسان پر الف لام ہے نا, اس لیے ولید ابن مغیرہ مراد ہے. بعض نے ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کو مراد لیا, بعض نے امیہ بن خلف کو مراد لیا, لیکن آیت کو اپنے عموم کے اوپر رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں ہے, مانگتا ہی رہتا ہے. تندرستی کتنی بھی اچھی ہو پھر بھی تندرستی مانگے, مال کتنا بھی ہو پھر بھی مزید مال ملے, عہدہ کتنا ہی بڑا مل جائے پھر بھی مزید عہدہ ملے, اس کے مانگنے میں انسان کبھی تھکتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خراط میں یوں پڑھا, لا يسأم الانسان من دعاء المال, خیر کے بجائے مال بڑا. اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں لفظ خیر کو مال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ خیر مال کے معنی میں ہے, انسان مال کی محبت میں بہت مضبوط ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیرات میں یہ لفظ مال آیا ہے, مطلب کیا نکلے گا کہ انسان دنیا کا مال سامان صحت عزت عہدے ان چیزوں کو مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے, مانگتا ہی رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے. اور انسان سے مراد اللہ تعالیٰ کے اکثر بندے ہیں, اس سے اللہ کے صالحین مخلصین بندے مستثنا ہو جائیں گے جو زیادہ آخرت مانگتے ہیں, دنیا کی دولت دنیا کی حکومت دنیا کے عہدے ان کے مطمع نظر کے اندر نہیں ہے, وہ مخصوص بندوں کو انسان سے مستثنا بعض حضرات نے مانا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر اس کو کوئی شر اور برائی پہنچتی ہے, مثلاً فقیری آ گئی, سختی آ گئی, فیعوس القنوط, تو آپ توڑ دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, پتہ نہیں میری یہ تکلیف دور ہوگی نہیں ہوگی, ہوگا نہیں ہوگا, اس طرح ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, اور اگر ہم اس کو چکھائیں یعنی پہنچائیں, دیوے اپنی طرف سے رحمت, مالداری دیوے, تندرستی دیوے, تکلیف کے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر کے مالدار بنا دے وے, بیماری دور کر کے تندرست بنا دے وے, ذلتی کو دور کر کے اونچی عزت والا بنا دے وے, تو انسان کیا کہتا ہے, حاضر لی, یہ تو میرے سایہ میں شان ہے, یہ میرے محنت سے ہے, یہ میری کوششوں اور جد و جہد اور پلاننگ اور فکروں سے ہے. فوراً کہتا ہے حاضر لی, جب بھی کوئی انسان کو چیز میں ہے تو میں نے ہے نا وہ پلاننگ کی نے تو اس میں ایسا ہو گیا اور یہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن گیا, میں نے وہ جو تدبیر کی نے یہ اس سے ہو گیا, یہ تو میری تعلیم اور ایجوکیشن کی وجہ سے ہو, نہ میں جاہل ہوتا نہ تو یوں ہو جاتا. اس کو انسان اپنی محنت, اپنی تدبیر, اپنے علم, اپنے ایجوکیشن, اپنی ہر کمال کی طرف اس کو منسوخ کرتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ, اور جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ, اور اگر بالفرض مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی جائے گا تو بھی مجھے وہاں پر بہت اچھائی ملے گی, جنت ملے گی, نیک چیزیں ملے گی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, ہم ضرور بس ضرور بتلا دیں گے کافروں کو جو اعمال انہوں نے کیے, یعنی آخرت میں ان کے سامنے ان کے اعمال آ جائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے, اور سخت عذاب کے اندر ہم ان کو مبتلا کر کے رہیں گے. تو انسان بہت عجیب صفت کا آدمی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں, قسم قسم کی نعمتیں دیتے ہیں, تو اپنے منعم کو بھول جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری سے اعراض کرنے لگتا ہے, منہ پھرا لیتا ہے اور اپنی کروٹ اور پہلو کو بھی موڑ لیتا ہے. کوئی بھی نعمت انسان کو ملی تو تکبر اس میں آ جائے گا, ناز اس میں آ جائے گا, اترانا اس کے اندر آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت اور طبیعت کی بات ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنا چالو کر دیتا ہے. دیکھو یہ جو عریض ہے نا, اس سے بول کر کے لمبی لمبی دعائیں مراد ہے یا کثیر دعائیں مراد ہے, یہ عربی زبان کا ایک محاورہ استعمال ہوا ہے. کوئی آدمی جو عام طور پر دعائیں نہیں مانگتا اور بہت دعائیں مانگے لے تو سمجھ جانے کا کچھ مگج ماری ہوئی ہے, بہت وہ جو ہے اتنا یہ ہے, مولویوں کے آٹے پھیرے مارے, اللہ والوں کے پاس دعا کرانے کے لیے چکر کاٹے, باپوں کے یہاں گھسے, مسجد میں آنا چالو کر دے اور خوب دعائیں مانگتا ہو تو سمجھ جانے کا کوئی پرابلم آیا ہے, کہیں پھنسا ہے. بہت باقی جو ہے وہ اتنا جلدی اللہ کی طرف رجوع کرے گا نہیں. یہ انسان کا حال ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے گی تو لمبی لمبی چوڑی دعائیں وہ مانگنا اور بہت زیادہ دعائیں کرنا چالو کر دے گا. ایک آدمی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا مٹھائی ہدیہ لے کر, تو حضرت نے مٹھائی قبول کی, پھر پوچھا ٹھیک ہے وہ فتاوا لکھو, سنوا سن رہے تھے اس وقت پر, تو کہا ٹھیک ہے جاؤ, تو کہنے لگے حضرت وہ بہت بڑا میرے اوپر فرض ہو گیا ہے, اس کے لیے میں خاص آپ کے پاس آیا ہوں. تو کہا اتنے کی مٹھائی رہا, اتنے پیسے قرض والے کو نہیں دے گا, کیوں یہ مٹھائی لے گھر سے آیا, समझो 100 रुपए की मिठाई आई तो 100 रुपए को कर्ज में दे देता ने, इतना तो कम हो जाता कर्जा दे रहा है। ये सब चक्कर क्या है कि भाई मिठाई लेके आओ ने तो ही दुआ करे ने ऐसा हो, इंसान का मामला ऐसा है, गरज मत लगी इंसान। قل ارايتم ان كان من عند الله اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دو کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے اور اللہ کے نبی کا کہنا ہے ثم کفرتم بھی پھر تم کافروں نے اس قرآن کا انکار کر دیا من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو بہت دور جا کر کے مخالفت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یعنی نبی کے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے، تم اس کو مان لو، اور تم ہے کہ اس قرآن کا انکار کر رہے ہو، مخالفت کرتے ہو، مانتے نہیں ہو، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن ہے اللہ کی طرف سے، تم اس کا انکار کرتے ہو تو تم تو بہت بڑی مشقت اور تکلیف کے اندر پڑے ہوئے ہو، بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو ہماری آیتیں دکھلائیں گے آفاق میں۔ آفاق کا مطلب کیا؟ اس دنیا کے اندر جو آسمانوں اور زمینوں کے کنارے ہیں اس میں، اور ستاروں میں، درختوں میں، پودوں میں۔ دیکھو اس دنیا میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی وہ سب جو ہے آفاقی علامات الہیہ کہی جاتی ہے کہ آسمان میں آدمی دیکھے، زمین میں دیکھے، درختوں میں، پودوں میں، یہ سب آفاقی علامتیں اور نشانیاں کہی جاتی ہے۔ وفی انفسہم اور خود انسانوں کی ذات کے اندر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی ساری نشانیاں ہیں کہ اگر آپ اس کو دھیان اور غور سے دیکھو گے حتی یتبین لہم تو یہ بات ان کے سامنے پکی ظاہر ہو جائے گی انہ الحق یہ قرآن حق ہے، اس قرآن کے اتارنے والے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں سے یہ اترا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا حق، حساب حق، سزا کا دینا حق، نیک لوگوں کو جنت کا دینا حق، یہ سب چیزوں کی حقانیت تم کو سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات آفاقیہ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والی جن چیزوں کی خبریں دی وہ آیات آفاقیہ میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کا غلبہ، مشرق و مغرب میں اسلام کی فتوحات، یہ بھی آیات آفاقیہ میں سے ہیں، اور مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، اور بدر، حنین وغیرہ کے موقع پر کفار پر اللہ کے عذاب کا نازل ہونا، یہ سب آیات آفاقیہ میں سے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے آیات آفاقیہ قرار دیا گیا ہے۔ حافظ بیضاوی فرماتے ہیں کہ آیات آفاقیہ میں نمبر 1 آئندہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں فرمائی وہ آیات آفاقیہ میں سے ہیں۔ اس میں سے ایک تو جو ہے سورہ روم، وہ آیات آفاقیہ میں سے کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں روم کی فتح کی جو خبر دی گئی وہ بھی آیات آفاقیہ۔ نمبر 2 پچھلے زمانے میں جو حوادث اور مصائب آئے اس کے جو نشانات اور کھنڈرات ہیں وہ بھی آیات آفاقیہ میں، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود قوم لوط کا معذب علاقہ، اس کے کھنڈرات، قوم عاد اور ثمود پر جو عذاب آئے اس کے کھنڈرات، یہ بھی آیات آفاقیہ میں ہیں۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے ہاتھ پر مشرق و مغرب کے اندر معجزانہ انداز میں حکومت کا قائم ہونا، یہ سب جو ہے آیات آفاقیہ ہے. قاضی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ وفی انفسہم سے کیا مراد. وفی انفسہم سے نمبر ایک وہ واقعات مراد ہیں جو خود اہل مکہ کو پیش آئے, مثلا بدر اور مکہ کی فتح مکہ, بدر میں مسلمانوں کی فتح, فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا غالب آنا. نمبر دو انسانوں کی جسمانی بناوٹ اور اس کے اندر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ہونا. یہ سب جو ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ بات ان کافروں کے سامنے پوری طور پر ظاہر ہوتی رہے گی کہ یقیناً وہ حق ہے, اللہ حق, قرآن حق. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, کیا آپ کے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمام چیز کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کے حال اور آپ کے حال کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. یا یہ کہ انسانوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ ہر چیز کا بدلہ دیں گے. اگر یہ بات کا انسان یقین کر کے ہر وقت سامنے رکھے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ انہم فی مریت من لقاء ربہم, سنو وہ کافر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی قیامت کے اندر, قیامت کے بارے میں بھی شک, قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کے بارے میں بھی شک. الا انہ بکل شیء محیط, اور یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں. ہر چیز کا احاطہ یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اور حضور کے لیے یہ تسلی کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کر رہے ہیں اپنے علم اور قدرت سے, تو ان کافروں کو ان کے کفر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے.